شدید مذمت کی ہے اور اسے مسجد ابراہیمی کی توہین اور مسلمانوں کے مسلمہ حق کے خلاف اشتعال انگیز جارحیت قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے سیکیورٹی انتظامات سخت اور مسجد کی جانب جانے والے راستے بند کر دیے ہیں۔ ادھر مسجد الاقصی میں 45,000 سے زیادہ نمازیوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ اگرچہ صہیونی فوجی نمازیوں کو مسجد تک جانے سے روک رہے تھے اور ان کو زدوکوب کر رہے تھے، لیکن ہزاروں مسلمان مسجد الاقصی پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ فلسطین سے موصولہ رپورٹ کے مطابق جمعے کو 45,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے ایسے حالات میں مسجد الاقصی میں نماز جمعہ ادا کی کہ جب صہیونی فوجیوں نے سینکڑوں نوجوانوں کو مسجد الاقصی میں داخل نہیں ہونے دیا اور کئی کو مارا پیٹا بھی اور بہت سے فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطینیوں کو مار پیٹ کر اور انہیں برا بھلا کہہ کر ایسے حالات میں مسجد الاقصی میں داخلے سے روکا گیا کہ جب اسی وقت ہزاروں صہیونی آبادکاروں کو یہودیوں کی عید کی تقریبات کے لیے مسجد الاقصی میں حفاظت کے ساتھ داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ غزہ کی جنگ کے ساتھ ہی صہیونیوں نے مسجد الاقصی کے خلاف اقدامات میں بھی شدت پیدا کر دی ہے۔ سامعین، تل ابیب میں صہیونی حکومت کی جنگی کونسل کے اجلاس کے انعقاد کے موقع پر صہیونی آبادکاروں اور قیدیوں کے اہل خانہ نے زبردست مظاہرہ کیا ہے۔ اسرائیلی قیدیوں اور آبادکاروں کے اہل خانہ نے ایک بار پھر تل ابیب کے مرکز میں واقع کریہ علاقے میں، کہ جہاں سیاسی ادارے اور صہیونی حکومت کی فوجی کمان کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے، مظاہرہ کیا ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے اب تک متعدد بار حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے صہیونیوں کی رہائی کے لیے ان کے اہل خانہ اور اسی طرح صہیونی حکومت کے سیاسی اور سیکیورٹی حلقوں نے فلسطینی مزاحمت کی کارروائیوں کے مقابلے میں غاصب صہیونی حکومت کی ناکامی کا ذمہ دار بنیامین نتنیاہو اور اس کی جنگی کابینہ کو قرار دیا ہے اور اس پر بارہا شدید تنقید بھی کی ہے۔ سامعین، حزب اللہ لبنان نے جنوب لبنان کے رہائشی علاقوں پر صہیونی فوج کے جارحانہ حملوں کے جواب میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی اڈوں پر ایک بار پھر میزائلی حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ حملے عام لبنانی شہریوں پر صہیونی دشمن کے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ حزب اللہ نے جمعرات کو انجام دینے والے ان حملوں کا ویڈیو کلپ بھی جاری کیا ہے۔ اس ویڈیو میں این زیتیم صہیونی اڈے اور مرگلیوت اور شیومیرا صہیونی کالونیوں پر حزب اللہ کو میزائلی حملے کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے یہ حملے جنوب لبنان کے مارون الراس، یارون اور ہولا کالونیوں کے اطراف میں صہیونی فوج کے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ صہیونی حکومت فلسطین و لبنانی استقامتی گروہوں کے مقابلے میں اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے غزہ اور جنوب لبنان کے شہری علاقوں کو وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ حزب اللہ لبنان صہیونی حکومت کے ہولناک جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے بعد گزشتہ کئی مہینوں سے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں پر حملے کر رہی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے جوابی حملوں سے صہیونی کالونیوں کے انتہا پسند صہیونیوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے اور سرحد کے قریب واقع صہیونی کالونیاں خالی ہو گئی ہیں۔ سامعین، دوسری جانب اسرائیلی فوج کے ڈرون کو تباہ کرنے میں حزب اللہ لبنان کی کامیابی، دفاعی کارروائیاں، سہونی حکومت کے کمانڈروں کو ڈرون کارروائیوں کو روکنے کا سبب بنی ہیں۔ لبنانی ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 دن پہلے ہرمیس 450 ڈرون کی تباہی کے بعد سے جنوبی لبنان کے آسمان پر کوئی بھی اسرائیلی ڈرون نہیں دیکھا گیا۔ حزب اللہ لبنان نے سنیچر کی شام اعلان کیا تھا کہ ملک کے جنوبی دیہی علاقوں پر مسلسل بمباری اور لبنانی شہریوں کی شہادت کے جواب میں اس نے جنوبی لبنان کے علاقے الایشیشیا کے آسمان پر پرواز کرنے والا غاصب فوج کا ایک ڈرون مار گرایا ہے۔ سہونی اخبار یدعوت ہارے نوت کی ویب سائٹ نے جنوبی لبنان کے آسمان پر سہونی حکومت کے 5ویں جدید ترین ڈرون کی تباہی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمیں ایک اہم مسئلہ درپیش ہے۔ لبنان کی فضائی حدود میں فضائی برتری کا ہاتھ سے نکلنا ہماری خفیہ اطلاعات جمع کرنے کی صلاحیتوں پر کاری ضرب لگائے گا۔ ہرمیز ڈرون اسرائیل کے ایلیٹ سسٹمز کمپنی کی طرف سے کئی مختلف نسلوں اور مختلف سائز میں تیار کیے گئے ہیں، جن کے تازہ ترین نمونے ہرمیز 450 اور ہرمیز 900 ڈرون ہیں، جنہیں کچھ لوگ غاصب فوج کی ڈرون فورس کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی حکومت کے چینل 12 نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ سہونی حکومت کی فوج کے جائزے کے مطابق لبنان کے جنوب سے مقبوضہ فلسطین کے شمال کی جانب 4000 راکٹ فائر کیے گئے۔ اس چینل نے حزب اللہ لبنان کے ڈرون اور توپ خانے کے حملے کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ سامعین، مصر کی الازہر یونیورسٹی نے اپنے ایک بیان میں مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف بھیانک جرائم کی وجہ سے صہیونی حکومت کو فوری طور پر سزا دی جانی چاہیے۔ الازہر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں اجتماعی قبریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ فلسطینیوں کے حق میں کتنے بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ الازہر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عالمی برادری نے فلسطینیوں کو آسان لقمے کی طرح جرائم پیشہ صہیونی حکومت کے منہ میں ڈال دیا ہے، اور وہ جب اور جس طرح سے چاہتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جرائم کے پیش نظر اس حکومت کو فوری طور پر کٹہرے میں کھڑا کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ کے خان یونس میں ایک اجتماعی قبر ملی ہے، جس کے بارے میں فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے اس قبر میں سینکڑوں فلسطینیوں کو دفن کیا ہے۔ سامعین، فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک سینئر رکن نے کہا ہے کہ صرف حماس کی قید میں 30 اسرائیلی جرنیل اور اعلی افسران ہیں۔ حماس کے اس سینئر عہدیدار کے مطابق، کہ جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے، العربی الجدید کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم زندہ اسرائیلی قیدیوں کی تعداد کا اعلان نہیں کر سکتے، لیکن ان کی تعداد اسرائیلی میڈیا میں اعلان کردہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف تحریک حماس کے پاس تقریباً 30 اسرائیلی جرنیل اور اعلی افسران ہیں جنہیں 7 اکتوبر کو فوجی ہیڈ کوارٹر اور کچھ حساس سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ حماس کے سینئر رکن نے مزید کہا کہ ان قیدیوں کو سخت حفاظت میں اور قابض افواج کی پہنچ سے دور رکھا گیا ہے اور ان تک رسائی کسی بھی صورت میں ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیامین نتنیاہو اور ان کی کابینہ کے وزراء صہیونیوں کے رد عمل اور فوجیوں کے غصے کی آگ بھڑک اٹھنے کے خوف سے اپنے قیدیوں کی معلومات کا اعلان نہیں کرتے۔ حماس کے اس سینئر عہدیدار نے مزید کہا کہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا واحد راستہ سنجیدہ مذاکرات ہیں جو مکمل جنگ بندی اور غزہ کی پٹی کی تعمیر نو پر منتج ہوں گے۔ حماس کے اس رکن نے کہا کہ اس وقت مزاحمت اچھی حالت میں ہے اور وہ میدان میں باقاعدگی سے کام کر رہی ہے۔ سمن، گزشتہ ہفتے صہیونی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ دمشق میں ایران کے کونسلر شعبے پر حملے اور طوفان الاقصی آپریشن میں شکست کھانے کے بعد صہیونی حکومت کی آرمی انٹیلیجنس شعبے کے سربراہ نے استعفی دے دیا اور یہ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد پہلا استعفی ہے۔ صہیونی حلقوں نے اس سے قبل دمشق میں ایرانی کونسلر شعبے پر حملے میں صہیونی حکومت کے اندازوں کی غلطیوں پر تنقید کی تھی۔ صہیونی سربراہوں نے ضمنی طور پر یہ بھی کہا ہے کہ انہیں توقع نہیں تھی کہ ایران اپنے سفارت خانے کے کونسلر سیکشن پر حملے کا اس طرح جواب دے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے فوجی انٹیلیجنس شعبے کے سربراہ اہارون حلیفہ نے جنگ کے شروع میں ہی پے در پے ناکامیوں کے بعد استعفی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن گزشتہ ہفتے انہوں نے آخرکار استعفی دینے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ سمیت صہیونی اخبار ید اوت ہارے نوت نے لکھا ہے کہ فوج کے انٹیلیجنس شعبے کے سربراہ کے استعفے کا مسئلہ کافی خفیہ رہا، یہاں تک کہ ان کے قریبی لوگوں کو بھی اس کی بھنک نہیں لگی، لیکن انہی دنوں چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس وہ گئے اور اپنا استعفی پیش کر دیا۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 13 نے بھی رپورٹ دی تھی کہ اہارون حلیفہ استعفی دیں گے اور جنگ ختم ہونے کا انتظار نہیں کریں گے۔ صہیونی حکومت کی جنگی کونسل کے اراکین کے درمیان اس بات پر اختلاف بڑھ گیا ہے کہ جنگ جاری رکھی جائے یا پہلے قیدیوں کو رہا کرایا جائے۔ ایسی حالت میں جب نتنیاہو کی کابینہ جنگ جاری رکھنے پر تاکید کر رہی ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ غاصب صہیونی حکومت میں اس بات کا امکان پایا جا رہا ہے کہ جنگ کو فوری طور پر بند کر کے مذاکرات کی طرف جایا جائے۔ ہر روز ہونے والے مظاہرے اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت شدید ترین دباؤ کا شکار ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام غزہ خاک و خون میں یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا، خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، قابض یہودی ہو گئے، اپنے بھی میرے سو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے، قابض یہودی ہو گئے، اپنے بھی میرے سو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا، خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، جاگ مسلم شیر بن، مرد اور دلیر بن، کافروں پر قہر بن، جاگ مسلم شیر بن، مرد اور دلیر بن، کافروں پر قہر بن، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا، خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میرے اللہ خیر کر، میرے دشمن زیر کر، زیر کر کے ڈھیر کر، میرے اللہ خیر کر، میرے دشمن زیر کر، زیر کر کے ڈھیر کر، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا، خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، بڑھ چکا ہے کس قدر مجھ پہ ظلم و جبر، پھر بھی تم ہو بے خبر، بڑھ چکا ہے کس قدر مجھ پہ ظلم و جبر، پھر بھی تم ہو بے خبر، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا، خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، عرض میری پاک ہے، پھر بھی دامن چاک ہے، آبرو میری خاک ہے، عرض میری پاک ہے، پھر بھی دامن چاک ہے، آبرو میری خاک ہے، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا، خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، رو رہی ہیں مائیں سب، کر رہی ہیں دعائیں رب، دے نکال کوئی رائے اب، رو رہی ہیں مائیں سب، کر رہی ہیں دعائیں رب، دے نکال کوئی رائے اب، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا، خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، جمشید رو کر کر دعا، پھر سے ہو عمر عطا، دے جو میرا در کھلا، جمشید رو کر کر دعا، پھر سے ہو عمر عطا، دے جو میرا گھر کھلا، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا، خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام غزہ خاک و خون میں سماعت فرما رہے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قاضی کی زبان آگ کے دو انگاروں کے درمیان ہے، اگر صحیح فیصلہ کرے گا تو جنت کی طرف جائے گا، اور اگر غلط فیصلہ کرے گا تو دوزخ کی طرف جائے گا۔ مومن کی تین نشانیاں ہیں، نماز کا ادا کرنا، روزہ رکھنا اور صدقہ دینا۔ بچوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، اور اگر ان سے وعدہ کرو تو وفا کرو، کیونکہ وہ تمہیں ہی اپنا روزی دینے والا سمجھتے ہیں۔ بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو طعنہ بھی نہیں دیتا۔ مومن نیک باتیں سننے سے سیر نہیں ہوتا تاکہ اس کی عاقبت بہشتی ہو۔ شرم و حیا کی دو قسمیں ہیں، عاقلانہ حیا اور حماقت آمیز حیا۔ عاقلانہ حیا علم ہے اور حماقت آمیز حیا جہالت ہے۔ جس نے تمہارے حق میں برائی کی، تم اس کے حق میں اچھائی کرو۔ مرد کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کے نزدیک مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنے سے بہتر ہے۔ جس کی خوراک کم ہوگی، اس کا بدن تندرست اور دل پاکیزہ ہو جائے گا، اور جس کی خوراک زیادہ ہوگی، اس کا بدن مریض اور دل سخت ہو جائے گا۔ خداوند عالم کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت چیز طلاق ہے۔ گھروں میں حرام پتھر لگانے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ گھر کی ویرانی کا باعث بنے گا۔ ظلم و ستم بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بخیل ہمیشہ رسوا رہتا ہے، اور حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ دنیا کی دل لگی سے پرہیز کرو، اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، دنیا ہاروت و ماروت سے زیادہ جادوگر ہے۔ جو قوم اعلانیہ طور پر فحاشی کا ارتکاب کرتی ہے، اس پر موت کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین کام اول وقت نماز پڑھنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اور راہ خدا میں جہاد کرنا ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک سب سے محبوب بندے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ جس گھر میں بچے نہ ہوں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ موت مومن کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ کوئی بھی ایسی شے نہیں جو اپنے سے زیادہ ہزار گنا بہتر ہو، سوائے مرد مومن کے۔ خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین کام اول وقت نماز پڑھنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اور راہ خدا میں جہاد کرنا ہے۔ نادانی سے زیادہ کوئی سخت تنگ دستی نہیں، اور عقل سے زیادہ مفید کوئی مال نہیں۔ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اسی طرح مستجاب ہے جیسے نبی کی دعا اس کی امت کے لیے مستجاب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص چھپ کر گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان گناہگار کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کھلے عام گناہ کرے اور کوئی اعتراض نہ کرے تو وہ سب کے لیے مضر ہے۔ دولت مند بغیر سخاوت کے ایسے درخت کی طرح ہے جس میں پھل نہ ہو۔ خداوند عالم کے نزدیک مومن بعض فرشتوں سے زیادہ محترم ہے۔ مومن اگر آسائش و خوشبختی حاصل کرتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اور اگر کسی مشکلات اور پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اور سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں، پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہندوستان ایکسپریس کی سرخیاں۔ دہلی پردیش کانگریس کے صدر کے عہدے سے اروند سنگھ لولی مستعفی، عام آدمی پارٹی کے ساتھ پارٹی کے اتحاد پر اظہار ناراضگی۔ 80 کلو منشیات کے ساتھ 14 پاکستانی گرفتار۔ منی پور میں تازہ تشدد میں 1 شخص ہلاک۔ بی جے پی ملک میں 400 سیٹیں کھونے جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو سیاسی بصیرت کے ساتھ سیاسی قوت پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، ڈاکٹر ایوب۔ ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کا خصوصی اجلاس۔ اسرائیل کا غزہ میں حماس کے 12 ٹھکانوں پر حملے، فضائی حملے میں مزید 22 فلسطینی شہید۔ اسرائیل غزہ میں ممکنہ طور پر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، امریکی عہدیدار۔ غزہ کے ملبے کو ہٹانے میں 14 سال لگ سکتے ہیں، اقوام متحدہ۔ ہوٹل کے دروازے پر اسرائیل کے خلاف احتجاج، بائیڈن کو پچھلے دروازے سے اندر جانا پڑا۔ برطانیہ غزہ میں انسانی امداد کے لیے فوج بھیج سکتا ہے۔ اور جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملے میں 14 زخمی۔ سامعین، ہندوستان ایکسپریس نے ہی اداریہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے ووٹنگ کی شرح میں کمی۔ اخبار لکھتا ہے پارلیمانی الیکشن کا دوسرا مرحلہ مکمل ہونے کے ساتھ ہی یہ موضوع توجہ طلب بن گیا ہے کہ پولنگ کے عمل میں کیا عام لوگوں کی دلچسپی کم تو نہیں ہو رہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیوں۔ یہ نقطہ اس وجہ سے زیر بحث ہے کہ پہلے اور دوسرے مرحلے کے الیکشن میں تمام تر کوششوں کے باوجود پولنگ فیصد کم درج کی گئی۔ پہلے مرحلے کی رائے دہی کے بعد جب پولنگ فیصد کی تفصیلات سامنے آئیں تو سیاسی جماعتیں نے کم ووٹنگ کے اسباب پر توجہ کم کر دی، اور اس نقطے پر زیادہ دھیان دیا جانے لگا کہ کم ووٹنگ کا سیاسی فائدہ کسے ملے گا اور کون نقصان اٹھائے گا۔ حالانکہ سیاسی جماعتوں کے برخلاف ہندوستانی جمہوریت کی تندرستی اور توانائی پر توجہ دینے والا طبقہ اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف نظر آیا کہ آخر ماضی کے مقابلے اس بار عام لوگوں نے جشن جمہوریت میں بڑھ چڑھ کے حصہ کیوں نہیں لیا۔ ابھی یہ تجزیہ مکمل بھی نہیں ہو پایا تھا کہ دوسرے مرحلے کی پولنگ کا وقت آن پہنچا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مرحلہ بھی پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ دوسرے مرحلے کی ووٹنگ میں رائے دہندگان کی شراکت کی تفصیل سامنے آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ پہلے مرحلے کے الیکشن کے مقابلے میں دوسرے مرحلے کی پولنگ اور بھی کم رہی۔ ذہن نشین رہے کہ پہلے مرحلے میں 19 اپریل کو ملک کے 102 حلقوں میں رائے دہی کا عمل مکمل ہوا تھا، جس میں بحیثیت مجموعی 64% رائے دہندگان نے حقوق رائے دہی کا استعمال کیا تھا۔ پہلے مرحلے میں جن حلقہ انتخابات میں ووٹ ڈالے گئے انہی حلقوں میں 2019 کی پولنگ کے دوران 70% لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے۔ پہلے مرحلے کی عوامی شراکت میں کمی کے درمیان الیکشن نے بھی رائے دہندگان سے ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی تھی، اور ساتھ ہی وزیر اعظم سمیت کئی بڑی جماعتوں کے قائدین نے بھی رائے دہندگان سے یہ تقاضا کیا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے تہوار میں اپنی سرگرم شراکت درج کرائیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ ان اپیلوں کے بعد جب 26 اپریل کو ملک کے 88 حلقوں میں پولنگ ہوئی تو پہلے مرحلے کے مقابلے میں ووٹنگ فیصد مزید کم ہی درج کی گئی۔ پولنگ کے دوسرے مرحلے میں صرف 83% رائے دہندگان نے ہی ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ 100 میں سے 37 لوگوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ حالانکہ ان حلقوں میں 2019 میں ہونے والی پولنگ کے اعداد و شمار کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے الیکشن میں 70% لوگوں نے یہاں ووٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ بہرحال ووٹنگ کی شرح میں گراوٹ کی وجہ کیا رہی، یہ تجزیے کا بڑا موضوع ہے۔ بڑی تعداد میں رائے دہندگان کا ووٹنگ کے لیے اپنے گھروں سے نہ نکلنا موجب تشویش ہے۔ خواہ وجہ کچھ بھی ہو، ووٹنگ کے عمل سے رائے دہندگان کی دوری کو نیک شگون قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گو کہ ملک کے مختلف حصوں میں صورتحال ایک جیسی نہیں رہی، لیکن جب ووٹنگ فیصد میں کمی پر نگاہ دوڑائی گئی تو کئی صوبوں کی حالت مجموعی تصویر کے مقابلے مزید ابتر دیکھنے کو ملی. مثلاً بہار کی تصویر خاص طور سے موجب تشویش قرار پاتی ہے, جہاں میڈیا رپورٹ کے مطابق پہلے مرحلے میں صرف 48% رائے دہندگان نے ہی ووٹ ڈالے, یعنی 52% رائے دہندگان نے پہلے مرحلے میں پولنگ کے عمل میں حصہ ہی نہیں لیا. دوسرے مرحلے میں حالات تھوڑے تبدیل ہوئے اور یہاں 54.9% رائے دہی درج کی گئی. کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شدید گرمی کے سبب ایسے مایوس کن حالات دیکھنے کو ملے. کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ضرورت سے زیادہ خود اعتماد این ڈی اے کے ووٹر گھروں سے ووٹ ڈالنے نہیں نکلے. بعضوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ الیکشن ہم نہیں جیت رہے, یہ سوچ کر انڈیا الائنس ووٹرز ووٹ ڈالنے نہیں پہنچے. خلاصہ یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے حساب سے ووٹنگ کی شرح میں کمی کا تجزیہ کرنے میں لگا. بڑا سوال یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن پولنگ میں عوامی اشتراک بڑھانے کے لیے کیا کوئی اختراعی قدم اٹھانا چاہے گا. یہ سوال اس وجہ سے جواب طلب ہے کیونکہ ہر کسی کی لازمی حصے داری کا خواب ابھی بھی خواب ہی بنا ہوا ہے. اور سامعین, چلتے ہیں پاکستان. اسلام آباد سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. آئی ایم ایف مالیاتی نظم یقینی بنانے کا مشورہ, پاکستان معاشی اصلاحات سے استحکام حاصل کر سکتا ہے. ایم ڈی مالیاتی فنڈ, وزیر اعظم سے ملاقات. قومی سیاست میں اہم پیش رفت, وزیر خارجہ اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم مقرر. وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کر دیا. بطور وزیر خزانہ بھی کام جاری رکھیں گے. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے ان کی تقرری کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جسٹس بابر کبھی غیر ملکی شہری نہیں رہے, سوشل میڈیا مہم بدنیتی پر مبنی اسلام آباد ہائی کورٹ. اسرائیلی جاہریت کے خلاف امریکی یونیورسٹیز میں مظاہرے, ہارورڈ میں فلسطینی پرچم لہرا دیا. بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں ایک ہفتے سے زائد عرصے سے جاری یہ مظاہرے تیزی سے پورے ملک کے کالجز اور یونیورسٹی میں پھیل گئے. غزہ پر اسرائیلی فوج کے جارحانہ حملے, مزید 66 فلسطینی شہید. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں فلسطینی شہدا کی تعداد 34,454 ہو گئی. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک 77,575 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. اور سامعین, اسی اخبار نے اداریہ تحریر کیا, عنوان ہے معاشی ترقی اور مالیاتی اداروں کا کردار. ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے حکومت کی سطح پر اب تک جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے یہ تاثر پختہ ہو رہا ہے کہ حکومت معاشی محاذ پر اپنے قدم جمانے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے مزید قرض حاصل کرنے اور دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے ذریعے زر مبادلہ کے حصول کی پرانی پالیسی پر گامزن ہے. یہ پالیسی بظاہر ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کے فوری نسخے کے طور پر اہم ہے, لیکن اگر ہمیں معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے مقامی سطح پر پیداواری سرگرمیوں کو مستقل بنیادوں پر بڑھانے کی ضرورت ہے. علاوہ ازیں پہلے سے قائم صنعتی اداروں, انڈسٹری کو بھی اس حوالے سے اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم مقامی سرمایہ کاروں یا کاروباری طبقات کی جانب سے کی جانے والی سرمایہ کاری اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دیں گے تو دوست ممالک کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جتنی بھی پرکشش پیشکش کر لی جائے وہ عملی شکل اختیار نہیں کر سکے گی. اگرچہ ماضی میں عالمی مالیاتی اداروں اور دوست ممالک نے پاکستان کو مالی معاملت فراہم کرنے میں خاطر خواہ دلچسپی دکھائی ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کو حاصل ہونے والا زیادہ تر مالیاتی تعاون عالمی سیاسی اور حالات یا دو طرفہ تعلقات کی وجہ سے تھا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بیرونی سرمایہ کار کسی ملک میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے پیش نظر وہ حالات ہوتے ہیں جس کا مقامی سرمایہ کار یا انڈسٹری کا سامنا ہوتا ہے. اگر کسی ملک میں انڈسٹری پھل پھول رہی ہو اور معاشی سرگرمیاں پائیدار بنیادوں پر بڑھ رہی ہوں تو حکومتوں کی خصوصی کاوشوں کے بغیر بھی سرمایہ کار خود چل کر اس ملک میں سرمایہ لگانے پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر مقامی سرمایہ کار کو اپنے سرمایہ یا کاروبار کو چلانے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو باہر سے کون آ کر اس ملک میں نئی انڈسٹری لگانے یا سرمایہ کاری کرنے کا حوصلہ کرے گا. علاوہ ازیں دنیا بھر میں کاروبار کرنے اور اسے بڑھانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سرمایہ فراہم کرنے کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ بینک سمجھے جاتے ہیں۔ بینک ایک طرف لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بچتوں کو جمع کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس سرمایہ کو کاروباری اداروں کو اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے مناسب شرائط پر فراہم کر کے معاشی سرگرمیوں کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں بینکوں سے قرض لینا آسان بنا جاتا ہے تاکہ نئے کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھا کر نہ صرف ملکی معیشت کو ترقی دی جا سکے بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بینکوں سے قرض حاصل کرنے، معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس طرح نہ صرف معیشت کا پہیہ چلتا ہے بلکہ بینکوں میں اپنی بچتیں جمع کروانے والے شہریوں کو بھی مناسب منافع حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تاہم پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں بینکوں کا یہ ماڈل اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہاں عام آدمی تو دور کی بات، بڑے بڑے کاروباری اداروں کے لیے بھی بینکوں سے قرض لینا مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کی شدید بمباری، رفح سمیت مختلف علاقوں میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں فلسطین کی حمایت میں طلبہ کے احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری۔ امریکہ اور مغربی ملکوں میں فلسطین کی حمایت میں طلبہ تحریکوں میں شدت۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی امیدوار بھی فلسطین کی حمایت کرنے کے باعث گرفتار۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صہیونی فوج نے پیر کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونی حکومت نے پیر کو بھی اپنے وحشیانہ حملے غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری رکھے، جن کے دوران دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کے جنوبی شہر رفح پر صہیونی فوج نے پیر کو شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں 23 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ رفح میں ابوتا نام کے فلسطینی خاندان کے گھر پر حملے میں 10 اور الخواجہ خاندان کے گھر پر حملے میں 7 افراد شہید ہوئے۔ ادھر النصیرات میں بھی صہیونی فوج نے حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید و زخمی کر دیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جارے صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر سے اب تک 34,454 فلسطینی شہید جبکہ 77,576 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے اپنے ایک بیان میں غزہ کے جنوب میں صہیونی فوجی ٹھکانے پر کیے جانے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سما نیوز ایجنسی کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں نتساریم صہیونی فوجی اڈے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو نے اپنے بیان میں اگرچہ صہیونی فوجیوں کو پہنچنے والے نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، تاہم صہیونی ذرائع نے اتوار کی رات اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں 3 صہیونی فوجی ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی میڈیا نے بارہا کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت اپنے فوجی نقصانات کو چھپاتی ہے اور ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی صحیح تعداد نہیں بتاتی۔ اسرائیلی فوج کے چھاپا بردار بریگیڈ نے متعدد ریزرو فوجیوں نے اسرائیلی فوج کے چھاتا بردار بریگیڈ کے متعدد ریزرو فوجیوں نے جنوبی غزہ کے علاقے رفاہ میں آپریشن کی تیاری کے لیے فوجی احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق متعدد ریزرو فوجیوں نے رفاہ میں فوجی آپریشن کی تیاری کے لیے فوجی احکامات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے کمانڈروں کو باخبر کر دیا کہ ان میں اب لڑنے کی سکت نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آرمی کے چیف آف اسٹاف ہرزی ہیلوی اور اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شاہباگ کے سربراہ رونن بار نے قاہرہ میں مصری انٹیلیجنس کے سربراہ عباس کامل سے ملاقات میں رفاہ میں زمینی فوجی آپریشن کے لیے اسرائیلی فوج کی تیاریوں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں صہیونی حکومت کی فوج غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفاہ پر زمینی حملے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ غزہ جنگ کے تقریباً 7 ماہ گزرنے کے بعد اسرائیلی نسل کش حکومت کے فضائی حملوں اور بمباری میں ایک بار پھر تیزی آئی ہے اور حالیہ دنوں میں صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے ذریعے متعدد بار رفاہ کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں فلسطین کی حمایت میں طلبہ کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی پولیس نے حالیہ دنوں میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حکومت کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کرنے والے کم از کم 900 فلسطینی حامی طلبہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس درمیان طلبہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی عمارت پر امریکی پرچم کو اتار کر فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے یونیورسٹی کیمپس میں امریکی پرچم کو اتار کر اس کی جگہ فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ غزہ میں صہیونی حکومت کی نسل کشی اور تل ابیب کے لیے واشنگٹن کی امداد بند کیے جانے کے مطالبے کے ساتھ ہی غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی پرچم 1 گھنٹے تک لہراتے رہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اس سے پہلے طلبہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر احتجاج جاری رہا تو وہ ان کو تادیبی کمیٹی کے پاس بھیج دیں گے۔ حالیہ دنوں میں امریکی یونیورسٹیوں میں غزہ میں صہیونی جارحیت جاری رہنے کے لیے واشنگٹن کی حمایتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج میں طلبہ اور پروفیسروں کی طرف سے ملکگیر احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں۔ امریکی پولیس نے صدارتی انتخابات کی ایک نامزد امیدوار کو فلسطین کے حامیوں کے اجتماع میں شرکت کے باعث گرفتار کر لیا۔ امریکہ کی گرین پارٹی سے تعلق رکھنے والی امریکی صدارتی انتخابات کی امیدوار جیل اسٹائن کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسٹائن نے ریاست میسوری کے سینٹ لوئس میں واقع واشنگٹن یونیورسٹی میں فلسطین کے حامیوں کے اجتماع میں شرکت کی، جس کے سبب ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسٹائن بھی ان 100 سے زائد افراد میں شامل ہیں جن کو ریاست میسوری کی واشنگٹن یونیورسٹی کے احاطے میں پولیس کے حملوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ جیل اسٹائن کے ترجمان نے مزید کہا کہ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے گرین پارٹی کی امیدوار اسٹائن کو انتخابی کمیٹی کے مینیجر اور ان کے معاون کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ریاست میسوری کی یونیورسٹی آف واشنگٹن کے مظاہرین بوئنگ کمپنی میں اپنی یونیورسٹی کی سرمایہ کاری روکے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے، کہ جو اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے ہتھیار فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسٹائن کی انتخابی ٹیم طلبہ کے مطالبات اور ان کے پرامن مظاہروں کی حمایت کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر میں مسلح پولیس افسران کو اسٹائن کو سائیکل پر گزرنے سے روکنے کی کوشش کرتے دکھایا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں یورپ میں طلبہ و اساتذہ کی زور پکڑتی تحریک وسیع پہلو کی حامل ہے اور ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے جو زد و کوب اور تشدد سے ختم نہیں ہوگا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کابینہ کے اجلاس میں مغربی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اساتذہ کی گرفتاری اور زد و کوب، نیز ان کے خلاف تشدد اور طاقت کا استعمال، اور اسی طرح ان کی سرکوبی، آزادی بیان کے دعوے داروں کے لیے ایک اور ذلت و رسوائی کا باعث بنی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج غزہ کے مظلوم شہدا نے ایک بار پھر مغربی تمدن کی ماضی سے کہیں زیادہ بڑھ کر قلعی کھول کر رکھ دی ہے، ایسا تمدن کے جس میں مغربی تسلط و برتری کے لیے ہر قسم کے جرائم و غیر انسانی و وحشیانہ طریقوں کے استعمال کو جائز قرار دیا جاتا رہا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں یورپ میں طلبہ و اساتذہ کی زور پکڑتی تحریک وسیع پہلو کی حامل اور ایسا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے جو زد و کوب اور تشدد سے ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس سے ملاقات کی ہے۔ ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم کے خصوصی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور بل گیٹس کے درمیان ملاقات ہوئی۔ بل گیٹس نے پنجاب میں حفاظتی ٹیکوں اور پولیو کے حفاظتی قطروں کے پروگرام کی تعریف کی اور اس طرز عمل کو ملک بھر میں پھیلانے کی تجویز دی۔ شہباز شریف نے بل گیٹس کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور اپنے دوبارہ انتخاب پر بل گیٹس کے تہنیتی خط پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور فاؤنڈیشن کے درمیان حفاظتی ٹیکوں، غذائیت اور مالیاتی شمولیت کے شعبوں میں جاری سرگرمیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان نے بل گیٹس کو دوبارہ پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بانی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا کہنا تھا کہ پولیو کا خاتمہ مستقبل کی نسلوں کو اس مہلک بیماری سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہندوستان میں عام انتخابات کی گہما گہمی کے دوران وزیر دفاع اور بی جے پی کے سینئر رہنما راج ناتھ سنگھ نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا اور اس موقع پر انہوں نے لکھنؤ میں ایک روڈ شو بھی کیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین۔
پارلیمانی انتخاب سن 2024 کے لکھنؤ سے امیدوار وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لکھنؤ سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر بی جے پی لیڈر اور گزشتہ دو بار سے مسلسل لکھنؤ کے رکن پارلیمنٹ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ حضرت گنج میں ودھان سبھا کے سامنے واقع بی جے پی دفتر پہنچے اور بعد ازیں بی جے پی لیڈران و اراکین کی بھاری تعداد کے ہمراہ ڈی ایم دفتر کی طرف پرچہ داخل کرنے کے لیے روڈ شو کیا۔ اس موقع پر راجناتھ سنگھ کے ہمراہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کے علاوہ کئی اہم لیڈران اس روڈ شو میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر راجناتھ سنگھ نے حضرت گنج علاقے کا ایک چکر لگا کر ڈی ایم آفس جا کر اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ وہیں اس موقع پر پولیس اور حفاظتی دستے کا سخت حفاظتی انتظام بھی دیکھنے میں آیا۔
آدرنیہ راجناتھ جی، لگاتار فلائی اوورز بنوا رہے ہیں، ایکسپریس ویز بنوا رہے ہیں، سافٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس ایس ٹی پیز بنوا رہے ہیں اور لکھنؤ کو نئی اونچائیوں پہ لے کے جا رہے ہیں، برہموس کی فیکٹری استھاپت کرائی۔ تو آدرنیہ راجناتھ جی سے جنتا بہت پریم کرتی ہے، لکھنؤ کا وشیش لگاؤ ہے، ابھوتپور متوں سے چناؤ جیتیں گے۔
2019 میں آنکڑا 248,000 کا تھا، 2019 میں 348,000 ہو گیا، اب لکھنؤ بولے 5 لاکھ پار، 5 لاکھ کا آنکڑا ہم لوگ مارجن سے یہ چناؤ جیتیں گے۔
گزشتہ دو بار سے ووٹوں کی بھاری تعداد سے جیتنے والے راجناتھ سنگھ اس مرتبہ 5 لاکھ سے بھی زائد ووٹوں سے فتح حاصل کرنے کے لیے پر امید نظر آ رہے ہیں۔
سرور حسین، لکھنؤ۔
مزید خبریں۔ یوکرائن کے مشرقی محاذوں پر روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرائن کی جانب سے بھیجے گئے 17 ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روسی ایئر ڈیفینس سسٹم نے یوکرائن کے 17 ڈرون طیاروں کو، جو کالوگا میں روس کی آئل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی غرض سے یوکرائن کی جانب سے شہر کی فضا میں داخل ہوئے تھے، تباہ کر دیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے اسی طرح یہ اعلان کیا کہ ان ڈرون طیاروں میں سے 3 کو ماسکو کے جنوب میں کالوگا کی فضا میں نشانہ بنایا گیا اور یہ تینوں ڈرون طیارے تباہ ہو گئے۔ کالوگا کے گورنر جنرل نے اس سلسلے میں کہا کہ تینوں ڈرون طیاروں کا ملبہ آئل تنصیبات کے پاس بکھرا پڑا ملا ہے۔ اس درمیان یوکرائنی جنرل نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرائن میں لڑائی کی صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ یوکرائنی فوجی 3 مقامات پر نئی پوزیشن پر واپس آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی دستوں نے اپنی افواج کی حفاظت کے لیے مغربی دیہات میں پوزیشنیں سنبھال لی ہیں۔ ماسکو سے خبر ایجنسی کے مطابق روس نے گزشتہ ہفتے یوکرائن کی دفاعی تنصیبات اور بارودی گوداموں پر 35 میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرائنی فوج کو شمالی اودیوکا میں برتیچی اور سمنیوکا نامی علاقوں کے مغرب میں اور شہر مارینکا کے قریب واقع شہر کے نئے ٹھکانے بنانے کا موقع ہاتھ لگا ہے۔ ایران کی فٹسال ٹیم نے میزبان تھائی لینڈ کی ٹیم کو شکست دے کر ایشیائی مقابلوں میں 13ویں بار پہلا مقام حاصل کر لیا۔ ٹورنامنٹ کا آخری مقابلہ ایران اور میزبان تھائی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان ہوا، جس میں ایران کی ٹیم نے حریف ٹیم کو 4-1 سے شکست دی اور پہلا مقام حاصل کیا۔ یوں ایران کی ٹیم نے فٹسال کے ایشین مقابلے میں ایک بار پھر ایران کا پرچم لہرایا۔ ایران کی فٹسال ٹیم ایشیائی مقابلوں میں اب تک 13 بار پہلا، 2 بار دوسرا اور 2 بار تیسرا مقام حاصل کر چکی ہے۔ اس طرح اس ٹورنامنٹ میں تھائی لینڈ کی ٹیم نے دوسرا مقام حاصل کیا۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے فٹسال کا ایشین چیمپئن بننے پر ایرانی ٹیم کے کھلاڑیوں اور اراکین کو مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر مملکت نے مبارکبادی پیغام میں کہا ہے کہ ایران کی فٹسال ٹیم کی یہ شاندار کامیابی ٹیم کے کھلاڑیوں، کوچ اور سبھی متعلقہ ذمہ داروں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو قابل قدر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی یہ دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی اردو نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر نام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر نام کو، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے نواز ہے سرکار نے نواز ہے اوقات سے سوا، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی کے
اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں